80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبع عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں، اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ مسجد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام محلہ غیاسی کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہ مسجد جنوبی تہران میں واقع ہے اور 43 سال قدیمی ہے۔ سن 1344 ہجری شمسی میں جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو رہا تھا تو محلے کے کچھ بزرگ قم گئے اور سید محمد رضا سعیدی سے اپنی مسجد کے پیش نماز ہونے کی درخواست کی۔ آیت اللہ سید محمد رضا سعیدی نے ان کی دعوت قبول کر لی اور تہران آ گئے، اور ایک خط میں قم سے تہران ہجرت کرنے کی اطلاع امام خمینی کو دی۔ امام نے آغا سعیدی کے خط کا جواب دیا اور خط کے آخر میں لکھا کہ آپ کے تہران تشریف لے جانے پر اس لحاظ سے خوش ہوں کہ مرکز کو دوسری جگہوں سے زیادہ علماء باعمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جناب عالی کی سعی جمیل قابل تعریف و تشکر ہے۔
تو سخنرانی شبهای شنبش کے
شب سنیچر میں ان کی تقریر سننے کے لیے شیمیرانات تک سے لوگ ان کی مسجد میں آتے تھے۔ سعیدی روڈ پر 17 شہریور روڈ پر جب آپ جائیں گے تو داہنی سمت تیسرا روڈ سعیدی روڈ ہے، اس کے وسط میں یہ مسجد واقع ہے۔ آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ شیمیرانات سے آتے، آزادی سے آتے، ورامین سے آتے۔ جب آپ تقریر کرتے تو مسجد، صحن مسجد اور روڈ سب بھر جاتا تھا، لوگوں کا مجمع بڑا عظیم ہوتا تھا۔
خیابون پر میشد، ایشان صحبت میکرد،
انقدر جوانها رو ایشون آماده کرد۔
آپ نے اس قدر جوانوں کی تربیت کی تھی اور انہیں تیار کیا تھا کہ جیسے ہی امام کا نام لیا جاتا، یعنی جیسے ہی کہا جاتا کہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی، نوجوان اپنی بلند آواز میں صلوات پڑھتے کہ مسجد کے ستون ہل جاتے تھے۔ یہی وہ جوان تھے جو امام خمینی کی تحریک اور سیاست میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں۔
مرحوم سعیدی پہلے قم میں تھے اور پھر تہران آئے۔ خراسان اسکوائر پر غیاسی روڈ کی مسجد امام موسیٰ بن جعفر، جسے مسجد غیاسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ان کی جدوجہد بہت بہتر تھی۔ وہ مجاہدین کی صفے اول میں شامل تھے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب ساواک نے انہیں ممبر پر تقریر کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہو کر تقریر کریں گے۔ ان سے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر بھی تقریر نہیں کر سکتے ہو، تو انہوں نے نماز کے بعد اپنا رخ عوام کی جانب کر کے مصلی پر بیٹھ کر ہی تقریر کرنا شروع کر دی۔ کہا گیا کہ عوام سے کوئی بات کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، تو آپ نے قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے ہی مائکروفون ہاتھ میں لے کر کہا، اے لوگوں، ساواک نے ہم سے کہا ہے کہ ہم عوام سے کوئی بات نہیں کر سکتے، تو میں اپنے خدا سے بات کر رہا ہوں۔ اے خدا رحمان، تو جانتا ہے کہ میں نے کس مقصد سے تحریک شروع کی ہے۔
مسجد کے دروازے سے اندر آئے، آگے بڑھے اور کھڑے ہو گئے۔ 10-12 سال کے ایک بچے نے کہا، علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اچانک اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ کر اور عوام کی طرف مڑ کر کہا، دیکھیے آپ لوگ اس قدر بت پرست ہو چکے ہیں کہ اپنے اس بچے کو بھی سکھا رہے ہیں، آخر میں کیا ہوں جو آپ لوگ کیوں ان لوگوں کے لیے صلوات نہیں بھیجی؟ میں اپنی 2 رکعت 3 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھ پر اعتماد کر کے میری اقتدا کرتے ہیں، میں کون ہوں؟
در جو شما به من اعتماد میکنید، اقتدا میکنید به من، مگه من کیا؟
اومد خدمت پیغمبر،
جناب ابوذر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں شہادتیں کہتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا اسے جا کر دوسروں کے سامنے کہوں۔ پیغمبر کے پاس سے آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آئے تو دوبارہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے پھر مارا اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے اور رات تک بے ہوش رہے۔ محروم سعیدی کی بھی حالت یہی تھی، جذباتی اور پرجوش تھے وہ،
احساسات و پرشور۔
بعض اوقات سماج میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون نمرود اور فرعون نمرود، معاویہ اموی، یزیدی، عبد الملکی اور منصوری نظام کے سامنے خاموش رہنا، اس کے سامنے صبر کرنا، اس قسم کے انحرافات اور گمراہیوں پر صبر کرنا اللہ کے لیے صبر ہے۔ وہ نہیں جانتے کہاں اور کب صبر کرنا اللہ کے لیے ہے۔
ابھی آپ کو آئے ہوئے چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ساواک نے متنبہ کرتے ہوئے آپ کو منبر پر جانے سے روک دیا تھا۔ محمد رضا سعیدی کے بارے میں ساواک کی دستاویز، ملک کی سیکورٹی و انٹیلیجنس کا ادارہ، محمد رضا سعیدی کے بارے میں 22/9/1345 ہجری شمسی کی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ سید محمد رضا سعیدی غیاسی روڈ پر واقع مسجد امام موسیٰ ابن جعفر کے امام جماعت ہیں، جو پہلے قمے تھے اور چند ماہ قبل تہران آئے ہیں۔ وہ ناراض علماء اور خمینی کے زبردست حامیوں میں سے ہیں، اور اگر انہیں موقع ملتا ہے تو مذکورہ مسجد کے ممبر سے خمینی کی تعریف کرتے ہیں۔ مذکورہ شخص نے ساواک کے ایک اہلکار سے، جو ان کے گھر پر ان کی بیوگرافی کے لیے گیا ہوا تھا، کہا ہے کہ میں ایک خود مختار انسان ہوں اور کسی کی پیروی نہیں کرتا اور کسی سے متاثر بھی نہیں ہوتا، البتہ مہم پسند اور بلوائی انسان بھی نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آیت اللہ خمینی ایک باغیرت، شریف، پاک و صاف، نیک کردار اور قابل اعتماد عالم دین ہیں، اور ہر محفل و نشست میں ان کی تعریف و تمجید کرنی چاہیے۔
ان کا ایک خط موجود ہے جو انہوں نے امام کو لکھا تھا، اور وہ بہت عارفانہ اور عاشقانہ خط ہے۔ واقعاً امام سے مولا غلام کی مانند بات کرتے تھے۔ انہوں نے امام کو ایک نہایت بلند مرتبہ قرار دیا، اور خط کے آخر میں ان کے دستخط بھی موجود ہیں، آپ کا غلام سید محمد رضا سعیدی۔ اس خط میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے شاگردوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ امام کے ایک شاگرد کا ذکر کیا، اور اگر عوام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بہرحال عوام ہیں اور فی الحال خاموش ہیں۔ المختصر یہ کہ فی الحال خاموشی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ، 12 جماعت الثانی۔ اے مومنوں کے امیر، آپ پر اللہ کا درود و سلام۔ اے وطن سے دور غریب وطن، اے میرے سید و سردار خمینی، آپ پر میرا اور تمام مومنین کا سلام و درود، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہو۔ میں ایسے عالم میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ میرے رخسار پر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم ستارہ پروین کی مانند اکٹھا تھے، لیکن دنیا نے ہمیں بنات الناش کبرا سمجھا۔ جب سے ہم نے آپ کو کھویا ہے، اس وقت سے روح و عزت و شرافت و زندگی اور ہر چیز گنوا دیا، اور رسوا کن بے وفا دوست اور نادان و سرکش دشمن کے چنگل میں پھنس گئے کہ جو نہ بڑوں کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور کسی چیز کا بھی خیال نہیں کرتا۔ ہمیں مشکل میں گرفتار کر دیا اور ہمیں ذلیل و خوار کر دیا ہے، اور جو بھی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ امام کی عدم موجودگی اور حوض علمی قوم کی کمزوری سواق کے لیے ایک اچھا موقع تھی کہ وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ خوف و وحشت کی پالیسی سواق کی دفتری ذمہ داری بن گئی۔ ہر جگہ سواق سے خوف اور عدم اعتماد کا ماحول تھا، اور تمام مسجدوں اور یونیورسٹیوں پر کڑی نظر تھی۔
آقای آشق حسن طاهری، الانم هستن،
جناب الحاج سید حسن طاهری یہ اب بھی موجود ہیں۔ امام کے مقلد اور عوام تک امام کے پیغامات منتقل کرنے والے واعظوں میں سے ہیں۔ وہ بہت بہادر تھے اور اصفہان کے رہنے والے تھے، اب بھی زندہ ہیں۔ وہ ممبر پر گئے، جب وہ ممبر پر گئے تو بازار میں تعینات سیکیورٹی اہلکار مسجد جامع کے صحن میں گھس آئے۔ برف جمی ہوئی تھی، وہ پہلے ہی سے الرٹ تھے کہ کوئی ممبر پر نہ جانے پائے۔ مہدی عراقی کی ہدایت پر ہم عام لباس میں رہتے تھے۔ مسجد کے وضو خانے والی گلی اور بڑھیوں کے بازار کی جانب سے انہیں لاتے تھے۔ عام لباس میں اور امامہ وغیرہ ممبر کے نیچے یا ممبر کے کنارے پہننے کے لیے دیتے تھے، اور پھر وہ ممبر پر جاتے۔ اب جب بازار میں تعینات سیکیورٹی فورس مسجد کے صحن میں آ گئی اور ان میں سے بعض ہمارے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، آقا طاہری اچانک ممبر پر گئے۔ جنرل طاہری جوتے پہنے ہوئے مسجد کے اندر فرش پر آ گیا اور لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا کہ اب تقریر بند کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے اترو اور کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس طرح وہ ہمیں ڈرانے دھمکانے لگا اور دھمکیاں دینے لگا کہ سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کوئی نہ ہلے۔
ایک رات میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تھا، اور نصف شب کے بعد 1 بجے کا وقت تھا، اور شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ اچانک کمانڈوز نے چھاپا مارا اور تقریباً تمام اسٹوڈنٹ سو رہے تھے۔ انہوں نے دھاوا بول دیا اور سب کو باہر نکال دیا۔ سامان ادھر ادھر پھینکنے لگے اور کتابوں وغیرہ کی تلاشی لینے لگے۔ نہایت وحشیانہ انداز میں ہمیں باہر کر دیا۔ سردیوں کا زمانہ تھا اور نہایت سردی پڑ رہی تھی۔ ہمیں اوور کوٹ بھی نہیں پہننے دیے۔ ہم جس حالت میں تھے اسی حالت میں باہر کر دیا۔ نہایت بری طرح سے ہمارے سامان اور کتابیں وغیرہ باہر پھینک دی۔ انہوں نے پہلے سے ہی شناخت کر لی تھی کہ یونیورسٹی میں کون لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہایت ہی اہم بات تھی۔
ہر اقدام پر سواق نہایت سخت رد عمل ظاہر کرتی تھی۔ عوام اپنے سائے پر شک کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سواق ہر جگہ موجود ہے اور ان کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سواق کی جانب سے ملک میں خوف و وحشت اور قتل و غارت گری کا ماحول گرم کر دیے جانے کے ساتھ ہی بے راہ روی اور فحاشی بھی اپنے عروج پر تھی۔ اکثر شہروں میں بدنام محلے وجود میں آ چکے تھے اور ان کا کاروبار روز بروز پھیلتا جا رہا تھا۔ ملک میں شراب بنانے کے 40 کارخانے وجود میں آ چکے تھے، جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔
تمام ذرائع ابلاغ، چاہے وہ اخبارات ہوں یا ریڈیو ٹیلی ویژن، سب کے سب فحاشی پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ بے راہ روی کو ان پروگراموں میں رواج دیا جا رہا تھا۔
بے راہ روی کا بازار گرم تھا، پرکشش چیزیں بہت سی تھیں، مذہب کی جانب رجحان کی مختلف شکلیں تھیں۔ معاشرے کی عام حالت یہ تھی کہ اگر کوئی دینداری کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے پسماندہ اور موجودہ دنیا سے الگ عنصر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ اگر ذرا بھی کوئی مذہبی رجحان ظاہر کرتا تو حکومت اس کے خلاف سخت اقدام کرتی تھی۔
یہ مقدارم گرایش پیدا میکرد که دیگه برخورد بود، نظام اصلا برخورد میکرد باش۔
خدا شاہ وطن، کہ خدا کو بھی شاہ کا عنوان دیتے، ورنہ خدا کون ہے؟ خدا شاہ وطن، اگر شعر پڑھا جائے تو اس میں شاہ کا نام آنا چاہیے۔ اسکول کی کتابوں میں شاہ کا نام ہونا چاہیے تھا، سفر میں شاہ کا ذکر ہو، کسی امام زادے کا مزار یا کوئی اور جگہ یا کسی جگہ کی بنیاد ڈالی جائے تو اوپر شاہ لکھنا پڑتا تھا، کسی نہ کسی مناسبت سے شاہ لکھنا ہی پڑتا تھا۔ مثلا فلاں شاہ کی سلطنت کے زمانے میں تعمیر ہوا۔
مردم باید با شاہ آمیخته باشی۔
ساواک کے دباؤ، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور تشدد اور طویل مدت قید و بند نے حالات کو مشکل بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود عوام کی جد و جہد جاری تھی، اور صرف ماضی کی نسبت اس کا طریقہ کار بدل گیا تھا اور جلسے خفیہ ہونے لگے تھے۔
ساواک کی پابندیوں کی بنا پر ہم جلسوں میں ایک دوسرے کے نام بھی نہیں پوچھتے تھے۔ لوگ اکثر ایک دوسرے کو مثلا برادر امیر وغیرہ کے نام سے بلاتے تھے، حتیٰ امریکہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ ہم غالباً ایک دوسرے کے فیملی نیم بھی نہیں جانتے تھے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی جو آپ جانتے ہیں۔ آپ نے اس دور میں اس دباؤ کا اگر سامنا کیا ہوتا تو یہ آپ پہ واضح ہو جاتا، اس لیے شاید اب یہ آپ کے لیے بات عجیب ہو۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، البتہ ان نشستوں میں ہم غالباً سیکورٹی وجوہات کی بنا پر نہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور نہ ہی نام اور فیملی نام پوچھتے تھے۔
نہ با ہم حرف بزنیم و نہ اسم و فامیل ہم دیگر بپرسیم۔
در اون زمان،
اس زمانے میں خوف و وحشت کا ماحول تھا، یعنی کسی کو اپنے دوست پر بھی بھروسہ نہیں تھا، یعنی باپ بیٹے سے ڈرتا تھا، بیٹا باپ سے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ ساواکی نہ ہو اور اس کی رپورٹ کر دے۔ اس حد تک خوف پایا جاتا تھا، اور ساواک سے تو بے حد خوف تھا۔
مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم کمرے میں گئے، ہم اندر گئے، ہم کہیں مہمان تھے اور ان کے کمرے میں گئے۔ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن وقت نکلتا جا رہا تھا اور باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ ہم نے سوچا کہ چلیں اپنے ہی کمرے میں نماز پڑھ لیں، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی نماز نہیں پڑھی، آؤ چلیں وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ ایک شخص جو اس وقت وہاں موجود تھا اور آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بھی ابھی موجود ہے، کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے۔
نماز اینجا حق نماز خوندن نداری۔
من یادم اون زمان،
مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہم شیراز گئے ہوئے تھے، اور اس وقت جب بی بی سی سے خبریں سن رہے تھے تو میرے رشتہ دار نے ریڈیو بی بی سی کی آواز سنتے ہی پوچھا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ریڈیو بی بی سی سے خبریں سن رہے ہیں۔ وہ اتنا ڈر گئے کہ کہنے لگے بند کرو بند کرو، ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور قید کر دیا جائے گا۔
ما نہ سر پیازیم نہ تہ پیاز، ما رو میگیرن۔
شاہ کو ایرانی عوام کے مذہبی جذبات کی خبر تھی، اور وہ خود کو اور اپنے پروگراموں کو مذہبی ظاہر کر کے عوام کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ صحافیوں اور کیمروں کی نظروں سے چھپ کر انجام پانے والے تفریحی سفر کے برعکس ہوتا تھا۔ شاہ اپنا زیارتی سفر صحافیوں اور کیمروں کے ساتھ انجام دیتا تھا۔
شہنشاہ آریہ مہر، ملکہ اور ولی عہد روزہ مبارکہ سے جا رہے ہیں،
دار الزہد مبارکہ رو ترک می فرمایند۔
ممکن ہے آپ کہیں کہ کیا خدا دشمن نظام میں نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں، نماز پر پابندی نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ پر پابندی نہیں ہے، ہمارے حج پر پابندی نہیں ہے، کسی ایسے پروگرام کی مخالفت نہیں کی جاتی جو حقیقی روح کی حامل ہو۔ نہ صرف مخالف نہیں بلکہ معاویہ نماز بھی پڑھتا ہے، معاویہ امام جماعت بھی ہے، مسجد بھی تعمیر کراتا ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ ایسی نماز کے مخالف ہیں جو اصل روح کے ساتھ ہو، جو انسان کو فکر و بینش عطا کرے۔ فرعونی اور اموی نظام اس طرح کی نماز کا مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی نماز پڑھو لیکن مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، چونکہ یہ نماز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔
حوض علمیہ قم یعنی قم کے دینی تعلیمی مرکز اور ملکی خبریں کسی نہ کسی طرح امام تک پہنچ رہی ہیں۔ امام خمینی آیت اللہ سعیدی کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں، میں زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہوں اور دینی تعلیمی مراکز کے عمومی اور خصوصی حالات پر تشویش میں مبتلا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی انتہا پسندی اور ہماری لاپرواہی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ رشتہ الحمدللہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اگرچہ کمزور ہو جائے۔ آپ کا نوجوان طبقہ مایوس نہ ہو اور مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ موقع اور خدمت کا انتظار کرے۔ ٹھیک انہی دنوں میں امام خمینی نے پہلی بار زمانہ غیبت میں اسلامی حکومت کی تشکیل اور ولایت فقیہ کا موضوع اٹھایا۔ امام خمینی ولایت فقیہ کو اسلامی حکومت کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ خود امام نے کہا تھا کہ ہماری تقریریں ریکارڈ کی جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ولایت فقیہ کے بارے میں امام خمینی کی تقریروں کے کیسٹ ساواک کی نظروں سے بچ کر ایران بھیجے جاتے تھے اور قابل اعتماد افراد تک پہنچائے جاتے تھے۔ ایران میں ان کیسٹوں کو تقسیم کرنے والوں میں ایک آیت اللہ سعیدی تھے۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 9 یا 10 خرداد 30-31 مئی کو ساواک نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا تھا تو ولایت فقیہ سے متعلق کیسٹس اور ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اسی کمرے میں تھے، تاک میں رکھا ہوا تھا، جس میں خواتین کا ایک پروگرام ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ میں نے انہیں ایک بوریے میں رکھ کر اپنے گھر کے پیچھے ایک متروکہ زمین میں، جس کے چاروں طرف چار دیواری تھی، ڈال دیا تھا۔ میں دیوار پھاند کر وہاں گیا اور ان کیسٹوں کو زمین کے اندر میں نے چھپا دیا تھا۔ جب واپس آیا تو میرے والد نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا کہ کیسٹیں؟ میں نے کہا کہ میں نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، یہاں سے سب لے گیا۔
حکومت کی بھی ساری کوشش یہ تھی کہ ان کا پتہ لگا کر انہیں تباہ کر دے اور ذمہ داروں کو سزا دے۔ اگر کہیں کے بارے میں اسے پتہ چل جاتا تو وہ سختی سے نمٹتی تھی۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد سے ان لوگوں نے کہا کہ کیسٹیں کیا ہوئیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ کہاں ہیں۔ میرے والد نے نہایت ہی اعتماد سے فرمایا کہ تم لوگوں نے گھر کی تلاشی تو لے لی ہے، اگر ہوتی تو تمہیں مل جاتی۔ میرے والد بہت مطمئن تھے کہ میں انہیں لے جا چکا ہوں۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، یعنی جانتے تھے کہ اب گھر میں نہیں ہیں۔
ایک ایسا وقت بھی آیا جب تمام گروہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تمام پارٹیاں، افراد اور تنظیمیں انڈر گراؤنڈ چلی گئیں، کمیونسٹ، منافقین وغیرہ سبھی چھپ گئے۔ آخر جیل میں تشدد بھی اس نوعیت کا تھا، سخت کٹن تھی۔ صرف ایک گروہ ایسا تھا جس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ پردے کے پیچھے سے اعلامیے بھی دیتا اور اپنے دستخط بھی کرتا اور اپنے موقف کا اظہار بھی کرتا۔
10 خرداد 1349 ہجری شمسی مطابق 31 مئی 1960 کو محمد رضا سعیدی کے دستخط سے ایک اعلامیہ شائع ہوا اور مراجع تقلید اور علماء قم کے پاس بھیجا گیا۔ یہ اعلامیہ ایران میں امریکی سرمایہ کاروں کے اقتصادی معاہدے پر رد عمل میں جاری کیا گیا تھا۔ سعیدی نے اس اقتصادی معاہدے کو تمباکو معاہدے اور کیپٹولیشن معاہدے سے زیادہ خطرناک قرار دیا تھا۔ اس اعلامیے میں علماء اور مراجع تقلید سے خاموشی توڑنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس اعلامیے کے سامنے آنے کے بعد ساواک نے محمد رضا سعیدی کو گرفتار کر لیا۔
زندان چه افتاد از کسانی بود که در قضیه مخالفت با آمریکا،
آپ کو امریکہ کی مخالفت کے سلسلے میں جیل بھیجا گیا جب آپ قم میں تھے، جب بھی اسی الزام میں جیل میں ڈالے گئے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ اور خود شاہ نے مرحوم سعیدی کو قتل کرایا۔
امریکہ و نظر شخص شاہ ایشون رو کشت۔
گرفتاری کے ایک ہفتے بعد سید محمد رضا سعیدی ساواک کے تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ ساواک نے پہلے موت کی وجہ خودکشی اور پھر ہارٹ اٹیک اعلان کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ساواک کے کسی ایک دعوے کی بھی تصدیق نہیں ہوئی۔ میڈیکل افسر نے فوج کے اٹارنی جنرل کے نام خفیہ خط میں لکھا، محمد رضا ولد احمد شہرت سعیدی خراسانی کی لاش کی معائنہ رپورٹ فوجی عدالت کے نمائندے کے حوالے کر دی گئی۔ ماہر پیتھولوجی کی رپورٹ میں مذکورہ شخص کی موت اعصابی نظام پر ضرب اور شاک لگائے جانے کی بنا پر معین کی جاتی ہے۔ میڈیکل افسر ڈاکٹر سید محمد طباطبائی، 2/4/1349 ہجری شمسی۔ سواق یہ نہیں چاہتا تھا کہ آیت اللہ سعیدی کی شہادت کا واقعہ کہیں بیان کیا جائے، لہذا اس نے لاش کو مخفی طور پر دفن کرا دیا اور ان کے لیے مجلس ترہیم وغیرہ کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے فرمان کے مطابق 22 خرداد مطابق 12 جون کی صبح کو پولیس اسٹیشن نمبر 14 کے پولیس اہلکاروں نے عوام کو مسجد موسیٰ بن جعفر سے باہر نکال دیا اور مسجد بند کر دی۔
میں پہنچا اور مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسجد کا خادم باہر نکلا۔ میں نے کہا ذرا ادھر آؤ اور یہ بتاؤ کہ دروازہ کس نے بند کیا ہے۔ کہنے لگا پولیس نے۔ وہاں ایک راڈ پڑا ہوا تھا۔ میں نے خادم سے کہا اسے اٹھاؤ۔ میں نے اس سے کہا جب کہہ رہا ہوں کہ اسے اٹھا کر مجھے دو تو کہو جی۔ مجھے پہچانتا تھا۔ کہنے لگا آخر۔ میں نے کہا کہ آخر واخر کچھ نہیں، جب کہہ دیا دو تو دو۔ راڈ اٹھا کر تالا توڑ دیا اور دروازہ کھول دیا اور مجمع سے کہا کہ اندر چلو۔ پورا مجمع مسجد کے اندر پہنچ گیا اور پھر قالین وغیرہ بچھا دیے۔
بغیر این بود شاید ستم کردہ۔
ایسی مثالیں صدر اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ انسان انہیں ایک واقعے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس زمانے میں ہم نے اس کا پوری طرح مشاہدہ کیا ہے کہ تشدد کے باوجود اپنے یقین اور عقیدے پر ڈٹے رہے اور اپنے موقف کا دفاع کیا اور اس کا اعلان کرتے رہے۔
از اون اعتقاد خودشون و از اون آرمان خودشون با چه شکلی شعارهایی میدادن؟
خداوند عالم فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر درود و سلام ہو جو اسلام کے حقیقی مقاصد کو زندہ کرنے کے لیے اور ایسی نماز قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں مقصد تک پہنچائے اور جس حقیقی نماز کے نتیجے میں خدا دشمن نظام اور خدا دشمن سسٹم کا خاتمہ ہو اور معاشرے سے بے دینی کا خاتمہ ہو اور وہ لوگ جو ایک الہی نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان پر اللہ کا سلام ہو۔ سورہ رعد میں بھی اسی طرح فرمایا جاتا ہے، سلام و درود ہو تم پر، بیداروں پر سلام، باخبر لوگوں پر سلام اور معاشرے کے ذمہ داروں پر سلام۔